الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیت 12 تا آخر کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ کا محبوب پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ عزیز سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت نبوی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کو صحت و سلامتی، تندرستی اور مشکلات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد میں پیغمبر اعظم کانفرنس، شیعہ اور سنی معاہدین کی شرکت، انتہا پسندی اور تکفیری دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنے پر زور۔ خورشید میڈیا فیسٹیول سے صدر ایران کا خطاب، انقلابی تحریک، دفاع مقدس اور مختلف شعبوں میں خواتین کے بنیادی کردار پر زور۔ اور مسجد اقصی کے نیچے سرنگ کھولے جانے پر حماس کا شدید رد عمل۔ لیجیے اب خبروں کے خلاصے کے بعد تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے شیعہ اور سنی علماء اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونۂ حیات ہے۔ ہم متحد ہو کر ہی اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام مجلس وحدت مسلمین کی میزبانی میں عظیم الشان عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فقہ کے علماء کرام و مشائخ اعظام اور عاشقان رسول اسلام مرد و خواتین حضرات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پیغمبر اعظم کانفرنس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ دشمن نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، پہلے دشمن سے لڑنا ہوگا، دشمن ہماری دہلیز تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اس وقت وحدت کی ضرورت ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت قرآنی حکمت عملی کے تحت منانے کا اعلان کیا تھا تاکہ امت مسلمہ کی وحدت سے دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں۔ پیغمبر اعظم کانفرنس کے خطاب میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ ہم وحدت مسلمین کو پارا پارا کرنے والی قوتوں کا مقابلہ کریں گے۔ ملی یکجہتی کونسل نے ملک میں تمام مسالک کی وحدت کو یقینی بنایا۔ تمام مکاتب فقہ علماء کا ہر طرح کے حالات میں ملی یکجہتی کو قائم رکھنا بڑا جہاد ہے۔ تہران میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس پیر کو ختم ہو گئی۔ پیغمبر خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے تہران میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس پیر کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دینے کے بیان کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ کانفرنس کے اختتامی بیان میں مسلم علماء اور امام دین نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں دشمن طاقتوں کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ کانفرنس میں دنیا کے 41 ملکوں کے 110 مفتیان اعظم، وزرائے اوقاف اور مذہبی رہنماؤں اور علماء نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران سبھی مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی ممالک امت واحدہ کے تصور کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ خواتین کے بارے میں مغربی ملکوں کے دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں اور ان دعووں سے وہ صرف غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے انٹرنیشنل خورشید میڈیا فیسٹیول کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران خواتین نے ظالم شاہی حکومت کے مقابلے میں انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دفاع مقدس کے دوران اور اس کے بعد سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں ایرانی خواتین نے بے مثال اور غیر معمولی کردار بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مغربی ممالک خواتین کے حقوق کے دفاع کے مسئلے کو صرف اپنے فائدے اور خود مختار ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ نہ تو وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں اور نہ ہی انہیں خواتین کے حقوق سے کوئی سرکار ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ مغربی ممالک پچھلے 70 برسوں سے فلسطینی قوم کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور افغانستان میں ان کی 20 سال تک موجودگی کا نتیجہ قتل اور تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مغربی ممالک مقدس ترین آسمانی کتاب قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں اور اس شرمناک اور گھناؤنے اقدام کا جو آزادی بیان کی آڑ میں پیش کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کے اقدامات آزادی بیان اور انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے ایران میں بم دھماکوں اور خودکش حملوں سمیت ملک میں بدامنی اور دہشت گردی کی بڑی سازش کو ناکام بنانے کی خبر دی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر حجت اسلام اسماعیل خطیب نے دارالحکومت تہران میں بم کے درجنوں دھماکے کرنے کی سازش ناکام بنانے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دشمنوں نے تہران میں ایک دن میں 30 بم دھماکے کرنے کی سازش تیار کی تھی، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے ایران میں وسیع پیمانے پر بدامنی پھیلانے کے لیے مختلف شہروں میں بم بنانے کے مراکز قائم کیے تھے، جن کا پتہ لگا کر ان کے عوامل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر کا کہنا تھا گرفتار ہونے والوں میں تکفیری اور ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے عناصر شامل ہیں، جنہیں علاقے کے بعض ملکوں میں تربیت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں عوام کے درمیان خودکش دھماکوں کے متعدد منصوبوں کا پتہ لگا کہ انہیں ناکام بنا دیا گیا، اور یورپ، جرمنی، ڈنمارک، ہالینڈ، امریکہ اور سینی حکومت ایران کے خلاف سازشیں کرنے اور ایران کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین السلام کے قریب اہل سنت مجاہدین کی شرکت سے ایک بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوگا۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی نے ایک سیمینار سے خطاب میں اعلان کیا کہ امسال کربلا معلیٰ میں بارگاہ حسینی کے قریب ایک بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بین الاقوامی اجلاس میں دنیا کے 62 ملکوں کے مندوبین شرکت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین میں زیادہ تر اہل سنت ہوں گے۔ جنرل قانی نے بتایا کہ کربلا معلیٰ میں بارگاہ حسینی کے قریب منعقدہ ہونے والے اس بین الاقوامی اجلاس میں عالم اسلام کے اہم ترین موضوع یعنی مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور یہ عربین حسینی کی برکت ہے کہ اس تحریک میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پیش رفت آ رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے صہیونی حکومت کے توسط سے مسجد الاقصی کے نیچے ایک سرنگ کھولے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام مسجد الاقصی پر تسلط اور اسے یہودیانے کی راہ میں ایک اور جارحانہ اقدام ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ برسوں کے دوران بہت زیادہ سرنگیں قبل اول مسجد الاقصی کے نیچے کھودی ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور یہودیوں کے دیگر بے بنیاد جھوٹے دعووں کو عملی شکل دینے کی غرض سے مسلمین عالم کے قبل اول کی تخریب کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی قوم اور انقلابی جوان ہرگز صہیونیوں کے مذموم مقاصد اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دیں گے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس تحریک نے مزید کہا ہے کہ جارح صہیونی حکومت نے جن جھوٹی پالیسیوں اور تاریخی انحرافات کا سہارا لیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہرگز بیت المقدس اور مسجد اقصی سمیت فلسطینی سرزمین پر اپنے باطل وجود کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامع لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں پاکستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، دہشت گردی یوں تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پر دیکھا جائے تو اسلامی دنیا، عالم اسلام اور اسلامی ممالک اس کی زد پر زیادہ ہیں، اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون سی قوتیں اور کون سے عوامل اور کون سے عناصر کار فرما ہے۔ پاکستان بھی کافی عرصے سے دہشت گردی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ تازہ دہشت گردانہ حملے اس لحاظ سے زیادہ دردناک ہیں کہ ان حملوں میں رسول رحمت کے جشن میلاد میں شریک لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 12 ربیع الاول کا پہلا خودکش دہشت گردانہ حملہ صوبہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں جشن عید میلاد النبی میں ہوا۔ اس خودکش دہشت گردانہ حملے میں 100 سے زائد عاشقان رسول خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ اس کے بعد اسی دن خیبر پختونخوا میں بھی تکفیری دہشت گردوں نے جشن عید میلاد النبی کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ پاکستان میں انجام پانے والے زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں انتہا پسند تکفیری دہشت گرد گروہ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے حکام، سیاستدانوں اور سیکیورٹی اداروں نے 12 ربیع الاول کے دہشت گردانہ حملوں پر جو رد عمل ظاہر کیا ہے اور جس طرح کے بیانات دیے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں بھی تکفیری اور انتہا پسند دہشت گردوں کو ہی ملوث سمجھتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان تو تھی ہی، ادھر کچھ عرصے سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے تعلق سے داعش کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بہرحال تحریک طالبان پاکستان ہو یا داعش ہو یا اسلام کے نام پر اس دین رحمت کو بدنام کرنے کی مضموم کوششوں میں ملوث کوئی اور تکفیری گروہ ہو، یہ خود کو اسلامی گروہ کہتے ہیں، ان کے پرچم پر مسلمانوں کا مقدس کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے حملوں میں اور ان کی درندگی میں نشانہ بھی مسلمان ہی بنتے ہیں۔ یہ تکفیری دہشت گرد گروہ مسلمانوں پر ہی حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کا ہی قتل عام کرتے ہیں، اور اپنے ان حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو ہی بدنام کرنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے تناظر میں پاکستان میں تکفیریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھنے کے اسباب کا جائزہ لیں گے، اور حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے محرکات اور اہداف کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
پاکستان میں جمعہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے موقع پر پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے، اور صدر ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنماؤں نے، نیز اسلامی تنظیموں اور اداروں نے ان واقعات کو اسلام دشمن عناصر کی مضموم کارروائی قرار دیا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے صدر پاکستان کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں مستونگ میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں کہا کہ اس گھناؤنے فعل نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گرد اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کی رحمانی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں، اور ان کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان، انصار اللہ یمن اور جہاد اسلامی فلسطین سمیت مختلف اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی مذمت کی ہے اور اسے اسلام دشمن قوتوں کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بھی دہشت گردی کے روح فرسا واقعے کی اگلے دن کوئٹہ میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 ربیع الاول کو دہشت گردی کے حملوں سے خوارج کے مضموم ارادے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، خفیہ ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری حلقوں نے جمعے کے دہشت گردانہ واقعات کے بعد انگشت اتہام ایک بار پھر افغانستان کی جانب دراز کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش ہو، کل عدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم، ہمارے لیے سب ایک ہیں، سب کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ جمعے کو ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، تاہم پاکستانی فوج کے سربراہ کی جانب سے پہلی بار دہشت گردوں کے لیے خوارج کے لفظ کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام آباد حکومت تکفیری رجحانات سے پیدا ہونے والے خطرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔
ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، اور اس تقوی صاحب یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یوں تو پاکستان کافی عرصے سے دہشت گردی کے نشانے پر ہے، اور پاکستان کے تعلیمی ادارے سے ہوں یا مذہبی جو مراکز ہیں، امام بارگاہ ہیں اور مساجد، سبھی دہشت گردی کے نشانے پر ہیں۔ حالیہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، جو 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی پر، جب عوام، ظاہر ہے کہ میلاد النبی سے بڑی خوشی مسلمین عالم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمان جس طرح سے یہ جشن مناتے ہیں اور جو اہتمام کرتے ہیں، تو دہشت گردوں نے تو اپنے حملے سے ان کی خوشی کو غم میں تبدیل کر دیا۔ مستونگ میں جو حملہ ہوا ہے، جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، جن کنبوں کے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے وہ تو عزادار ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں ان دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرافت صاحب، آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور ہم گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل تواتر کے ساتھ اس انحراف کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر اور اپنے خاص نظریات کو دوسروں پر تھوپنے کے عنوان سے ایک قتل و غارت گری کا بازار جو ہے وہ دہشت گرد تکفیری گروہوں نے جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے ایک پوری تاریخ جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اپنے تئیں یہ حضرات یا یہ گروہ کے جو افراد ہیں وہ اس کو ایک طریقے سے اپنا دینی اور ایمانی فریضے کے عنوان سے جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہو۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول کو اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک بہت ہی وحشتناک بم دھماکہ ہوا تھا نشتر پارک میں، اس میں بھی درجنوں افراد جو ہے وہ جان بحق اور زخمی ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مذہبی اجتماعات میں دیکھیں تو عاشور کے دن کراچی کا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے رونما ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف مذہبی اجتماعات میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ استعماری طاقتیں اور سامراجی طاقتیں اس قسم کے گروہوں کو مالی اور لاجسٹک امداد فراہم کر کے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے اور خاص طور پر اپنے مکروہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اس کی واضح مثال خود امریکی عہدیداروں کا داعش کو وجود میں لانے کے حوالے سے بیانات ہیں، اور داعش وہ گروہ ہے کہ جس کی بربریت اور جس کی جہالت کہیے، جس کا ایک خاص نظریہ کہیے، تکفیری نظریہ کہیے، وہ سب کے سامنے آیا ہے، چاہے وہ عراق ہو اور شام ہو یا دیگر ممالک. اب تو خطے میں بھی اس کے نام پر جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں. پاکستان میں مستونگ میں ہونے والا یہ واقعہ در حقیقت دیکھا جائے تو دسیوں گھرانوں کو اس نے داغدار کیا، اور عالمی سطح پر اس کی مذمتیں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی، اسی طریقے سے دیگر ممالک کے سربراہان مملکت نے اس واقعے کی مذمت کی، کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی مثلا قابل نفرت. اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد میں اس قسم کا سانحہ ان قوتوں کے مثلا حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کے حوالے سے جو ہے ایک ریکارڈ رکھتے ہیں یورپ میں اور بعض دوسرے ممالک میں. لہٰذا مسلمانوں کو، خاص طور پر اہل علم حضرات کو، اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ذہنی حوالے سے، فکری حوالے سے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رجحان کم ہو.
ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر توحید وہ دریا تم ہو. کوئی سا تیزات کی تبلیغ سراپا تم ہو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اپنا محبوب پروگرام صبح امید سماعت فرمائیے.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اے حبیب، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سامعین، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ رحمت، محبت و عطوفت سے نہ صرف اہل ایمان مستفید ہوئے ہیں بلکہ تمام انسان، یہاں تک کہ موجودات بھی بہرہ مند ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس وجود، رسالت، پیغام وحی اور آپ کی تمام زحمتیں اور کوششیں سب خدائے واحد و رحمان کی رحمت کا مظہر ہیں. آپ کی رحمت کا ایک اہم ترین جلوہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل، ترویج توحید، عدل و انصاف قائم کرنا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم فرمایا، اور اگر کچھ مسائل پیش نہیں آتے اور مسلمان آپ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن رہتے تو ساری دنیا توحیدی حکومت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی. بنیادی طور پر سرزمین حجاز میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث برسالت ہو کر جاہلیت کے غلط آداب و خرافات کو مٹایا، عورتوں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حقوق دلوائے، ظلم و ستم اور استثمار سے مقابلہ کیا، قبیلوں کو آپسی جنگ و خونریزی سے روکا، عدل و انصاف و مساوات قائم کیا، تمام قبیلوں، قوموں اور حکومتوں تک پیغام وحی پہنچایا، اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ فداکار مومن، مدبر و اسلامی اور انسانی اخلاق سے آراستہ ہو گئے، اخلاقی اور روحانی فضائل سے انسانوں کو آراستہ کیا، توحید و اتحاد کے سائے میں انسانوں کو عزت و آزادی عطا کی، مخلوق و خالق کے درمیان مستحکم رابطہ قائم کیا. یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مظہر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ مومنین کو پہنچتا ہے، کیونکہ مومنین اپنی ذاتی اہلیت و لیاقت سے آپ کے توحیدی پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سعادت و رستگاری کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں. اسی بنا پر خداوند عالم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے کچھ خاص نکات بتائے ہیں۔ سورہ شورا میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے رسول، جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکاؤ، یعنی تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومنین کے سروں پر اپنا سایہ رحمت و رافت اور محبت و تواضع پھیلا دیا تھا۔ رسول خدا کے اس عمل کو سراہتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تو اے رسول، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم جیسا نرم دل سردار ان کو ملا، اور اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو تب یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مومنین کے شامل حال تھی، اور مومنین بھی آپ کو صمیم قلب سے چاہتے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ آپ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری نے شدید تشنگی برداشت کی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے بعد ہی پانی پیا۔ حضرت بلال حبشی نے شدید ترین ایزائیں برداشت کی، لیکن آپ کی راہ سے منہ نہیں موڑا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے بھی آپ کی محبت میں لمبی مسافت طے کی اور سفر کی طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی۔ ان سب سے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام نے بارہا اپنی جان پر کھیل کر آ حضرت کی مدد و نصرت کی۔ فرشتوں کو بھی رسول اسلام کی رحمت سے فیض پہنچتا ہے۔ امین وحی جب وما ارسلناک کی آیت لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس رحمت سے تمہیں بھی فیض پہنچے گا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ میں اپنی عاقبت کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ مخالفین کو بھی آ حضرت کی رحمت سے فیض پہنچتا ہے۔ اگر مخالفین و کفار اہلیت و لیاقت کا ثبوت پیش کرتے تو بے شک رحمت نبوی سے استفادہ کر کے اخروی اور معنوی مقامات تک پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اسلام کی محبت و مہربانی کو نظر انداز کیا، بلکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لہذا اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے مگر وہ انکار کر جاتے تھے، لیکن مشرکین کی ایزا رسانیوں کے باوجود رسول خدا نے فتح مکہ کے دن اپنی رحمت و مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ سامعین، ہجرت کے آٹھویں برس رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مشرکین و کفار اور آپ کے دشمنوں نے برسوں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید ترین مصائب و ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے بارہا آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور کئی مرتبہ ان منصوبوں پر عمل بھی کیا تھا۔ انہی لوگوں نے آپ کے بہترین ساتھیوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا تھا، اور جب انہوں نے فتح مکہ کے دن آپ کی عظمت و شوکت دیکھی تو رعب و وحشت اور خوف و ہراس سے لرزنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اسلام ان سے انتقام لیں گے، لیکن رسول رحمت نے ہرگز ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، اور یہ معروف جملہ فرمایا کہ جاؤ زندگی کی طرف لوٹ جاؤ، تم آزاد شدہ ہو۔ ایسے پیغمبر رحمت پر لاکھوں سلام۔ سامن، آج ہی کی مقدس و نورانی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ آ حضرت کے چھٹے جانشین سلسلہ عصمت و طہارت کی آٹھویں کڑی اور منصوص من اللہ اور معصوم ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات العیان میں تحریر کیا ہے کہ آپ سادات اہل بیت سے تھے اور آپ کی فضیلت اور آپ کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دی ہے اور احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہذا اس لقب سے ملقب ہوئے۔ مخلوقات کی ہدایت کی غرض سے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تخلیق کیا گیا جو ہم تک آن حضرت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پہنچا۔ اگرچہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی امام کو کام کرنے کا موقع و ماحول میسر نہیں ہو سکا، مگر ہر امام نے اپنے عہد میں فیوز امامت امت تک پہنچانے کا مناسب انتظام کیا۔ کربلا کے مصائب کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک انوکھے انداز میں تبلیغ دین کی جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں آثار علمیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں جس کی بلندیوں تک انسان کی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ آپ کا شریعت قدہ علم و حکمت کا سر چشمہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اہم رخ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علمی انقلاب سے معارف اسلامی کے افق کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل بعد جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشا پور میں قدم رکھتے ہیں تو ہزارہا افراد امام کی آواز سننے اور فرمان کو کاغذ پر محفوظ کرنے کے سراپا مشتاق تھے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آن حضرت کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفیانہ مسائل عام مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی تھی اس کے سبب اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مہر 17 ربیع الاول اور 3 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال پہلے 17 ربیع الاول کو اکثر مسلمان علماء کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے 12 برس کی عمر سے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ تجارتی سفر کا آغاز کیا اور بہت زیادہ سچائی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی عرب کی جاہلیت سے بیزار تھے اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، اسی لیے آپ اکثر اوقات مکے کے نزدیک غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو خداوند عالم کے حکم سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ بعثت کے بعد مکے میں آپ سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ کفار قریش آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر و حوصلے سے تبلیغ اسلام کا عمل جاری رکھا۔ اس دوران اسلام مکے سے باہر پھیل گیا اور آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ سترہ ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 12 برس اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ کا دور علم و دانش کی ترقی اور پیش رفت کا دور تھا، جس میں تفسیر قرآن اور دوسرے مختلف علوم میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دینی حقائق سے آگاہ فرمائیں، جس کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں پہلی عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ امام صادق علیہ السلام کو اسلامی معارف کے ساتھ ساتھ طب، کیمیا، الجبرا اور دیگر علوم و فنون میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی۔ ہر شعبے کے علم دوست افراد آپ کی خدمت میں آتے اور کسب فیض کرتے تھے۔ آپ ہر شخص کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ آپ نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی، ان میں بابائے کیمیا جابر بن حیان جیسے دانشور بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ تین اکتوبر سن 1932 کو عراق نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ عراق قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ سن 539 قبل مسیح میں ایران نے عراقی سرزمین پر قبضہ کیا اور سن 642 میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس سرزمین کے فتح ہونے تک عراق ایرانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ 1535 میں عثمانی حکومت نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد 1920 میں عراق برطانوی استعمار کے زیر تسلط چلا گیا، لیکن 1932 میں برطانیہ عراق کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا اور وہاں شاہی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد عراق بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے۔ وہاں بہت سی بغاوتیں ہوئیں اور عراق کی سابق ڈکٹیٹر حکومت نے اپنے ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور کویت کے خلاف تباہ کن جنگیں شروع کیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ اور قبضہ بھی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ گیارہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو عراق میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد آپ نے کویت جانے کے لیے عراق سے کوچ کیا، لیکن حکومت کویت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کویت میں قیام کرنے حتیٰ وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کویت کے اس اقدام کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس چلے گئے۔ عراقی حکومت کے اس اقدام سے ایران کے مسلمان اور انقلابی قوم میں، جو ان دنوں شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال ملت ایران نے اپنی حق پسندانہ جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھا اور آخرکار 22 بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری سن 1979 کو مکمل کامیابی حاصل کی۔ تین اکتوبر سن 1906 عیسوی کو ایس او ایس سگنل منظور ہوا۔ جب کوئی بحری جہاز خطرے میں ہوتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اس سے قبل ایس او ایس کا سگنل دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جان بچاؤ۔ یکم جولائی 1908 عیسوی کو یہ حروف خطرے کے سگنل کے طور پر نافذ العمل ہوئے تھے۔ یہ سگنل پہلی مرتبہ 10 جون 1909 کو ایک ڈوبتے ہوئے جہاز ایس ایس سلوونیا نے استعمال کیا، جس کی مدد کے لیے دو اسٹیمر پہنچ گئے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایس او ایس کے حروف کسی کا بھی مخفف نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک کوڈ سگنل ہے، اور اسے صرف اس لیے منظور کیا گیا کہ سگنل کی ترسیل اور وصولیابی بہت آسان ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلث ثلاث لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدون کو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک